کھلتے نئے ہر دن دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے دے آداب زندگی۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری اس کی برکات ہیں۔ ایک بہت خوبصورت روایت ہے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت نقل فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله، ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيد يا رسول الله۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ درود پاک سن لینا، اس کے بارے میں اس روایت کی شرح کے اندر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے میرقات المفاتیح کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے درختوں کا سلام سن لیا اور آپ نے پتھروں کا سلام سن لیا۔ یوں کہیے کہ حضور کی محبت نے انہیں زبان عطا کی اور انہوں نے اس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا، سبحان اللہ۔ اور یہی پر ذکر فرمایا ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اس سلام کو سن لینا یہ آپ کی کرامت تھی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ خلیفہ امیر سنت الحمدللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں، آئیے پہلی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔
صحابہ کرام علیہ رضوان کی افضلیت کی ترتیب کیا ہے؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا ایک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے جس پر جو ہے وہ اجماع ہے، اس میں یہی ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد چاروں مقرب فرشتے جنہیں رسول ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، پھر ان کے بعد جو ہے وہ حاملین عرش یہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ سب میں جو افضل ہیں نا وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ الاول، پھر اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلیفہ چہارم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم،
سبحان اللہ،
پھر اس کے بعد جو ہے وہ بقیہ اشرہ مبشرہ، جو چھ اشرہ مبشرہ جو رہتے ہیں، جو یہ چار تو ہو گئے، پھر بقیہ چھ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسنین کریمین کے بارے میں، پھر جو ہے وہ اصحاب بدر، اصحاب احد اور اصحاب بیت الرضوان، ان کے لیے یہ افضلیت ہے،
سبحان اللہ۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔
محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے اور حضرت امام علی مقام شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، ان شخصیات کی آپس میں کوئی محبت کا واقعہ سنا دیں۔
جی حضور،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ظاہر ہے کہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کریمین، ذرا ان کی آپس میں محبتیں تو ٹھیک ٹھاک تھی، جو کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور ان کی کتاب میں واقعات بھی ملتے ہیں کہ خیر واقعات تو اس کے بہت ہیں۔ اب چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے تو اس حوالے سے عرض کر دوں کہ جب مدائن جب فتح ہوا، چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حسنین کریمین کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے،
سبحان اللہ، واہ،
جب مدائن جو ہے یہ فتح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں تھے اور جو ہے وہ سارا مال غنیمت حاضر کیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں اور ان پر جو ہے سارا مال غنیمت جو ہے وہ رکھ دیا. اب جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں 1000 درہم پیش کیے.
سبحان.
پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, انہیں بھی 1000 درہم پیش کیے. پھر ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہیں جو ہے وہ یہ بھی آئے, تو ان کو جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم دیے.
صحیح.
جن کے بیٹے نے کہا کہ یا امیر المومنین, اس وقت میں بھی جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلوار اٹھا کر جو ہے وہ میں نے بھی جہاد کیا ہے. جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کم عمر تھے, اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو ہے وہ 1000 1000 دیے اور مجھے جو 500 دیے. تو بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ اہل بیت کی محبت کا جو سمندر تھا نا وہ جوش مارنے لگا اور عشق و محبت سے سرشار ہو کر فرمایا, جی ہاں بالکل, اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی ان کے برابر حصہ دوں تو پہلے جاؤ تم حسنین کریمین کے باپ جیسا باپ لاؤ,
اللہ اکبر,
ان کی والدہ جیسی والدہ لاؤ,
اللہ اکبر,
اچھا ان کے نانا جیسا نانا لاؤ,
اللہ اللہ اللہ,
اچھا ان کی نانی جیسے نانی لاؤ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
کیا بات,
ان کے چچا جیسا چچا لاؤ,
سبحان اللہ,
اور ان کے مامو جیسا مامو لاؤ, اور تم کبھی بھی نہیں لا سکتے کیونکہ ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
سبحان اللہ.
ان کی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
سبحان
اللہ. اور ان کے نانا جان خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں.
سبحان اللہ.
اور ان کے جو چچا ہیں وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اور ان کے ماموں جو ہے وہ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں.
کیا بات ہے, مرحبا.
تو یہ تھی آپ کی جو ہے نا وہ اہل بیت سے محبت, محبت بھی تھی اور عقیدت بھی تھی.
کیا بات ہے, اللہ ہمیں بھی اہل بیت کی محبت اور عقیدت عطا فرمائے.
آمین.
اور فضان صحابہ سے بھی ہمیں اللہ کریم مالا مال فرمائے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے حضور, الحمدللہ یہ ہمیں محبت اصحاب بھی سکھا رہا ہے اور اہل بیت کی عقیدت کے چراغ بھی جو ہے وہ دل میں جلا رہا ہے. بالکل. کیا فرمائیں گے؟
بالکل ظاہر ہے کہ فیضان صحابہ و اہل بیت, دعوت اسلامی جو ہے نا یہ فیضان صحابہ و اہل بیت ہے.
سبحان اللہ.
وہ سید اعلیٰ کا شعر ہے نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.
سبحان.
یہ ذرا ایک حدیث پاک ہے, یہ اس کا یہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے یہ شعر.
کیا بات ہے, سبحان اللہ. امیر سنت نے ایک کلام ہے امیر سنت کا اور بڑا پیارا جو ہے وہ کلام ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. اسی کلام میں ایک شعر ہے, آپ نے فرمایا کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں, کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا آل ہے. سبحان اللہ. اللہ اہل بیت طہار کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائے اور صحابہ اکرام کے فیضان سے بھی اللہ ہمیں متمتع اور فیض یاب فرمائے. آمین. کال لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. جی
میرا یہ سوال تھا, اہل بیت اطہار سے محبت پر کوئی قرآنی آیت اور اس سے ملنے والا درس ہمیں ارشاد فرما دیں.
جی
اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ محبوب میں اس پر یعنی تبلیغ رسالت تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. تو دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ اہل بیت سے محبت رکھتی ہے اور چاہے چھوٹے بڑے سبھی اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی امام یا مجتہد ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اہل بیت کی محبت سے بڑا حصہ اور نمایاں فخر نہ پایا ہو.
سبحان اللہ.
حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب امت کے ان پیشواؤں کا یہ طریقہ ہے تو کسی بھی مؤمن کو لائق نہیں کہ ان سے پیچھے رہے.
صحیح.
اور تفسیر خزانہ الرفان میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے.
سبحان.
اقارب یعنی اہل بیت.
سبحان
تو یہ دین کے فرائض میں سے ہیں.
یا مرحبا ماشاءاللہ. اہل بیت کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ آج کے زمانے میں ہم جیسے سادات کرام کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا انداز و رویہ کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے, ہمیں ظاہر ہے کہ ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی مشکل میں ہوں تو ہمیں جو ہم کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں,
سبحان اللہ,
اور ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں. کیونکہ جو بھی ہمارے پاس ہو ان کے نانا جان کا صدقہ ہے,
صحیح,
ہمارا اپنا کیا ہے, ان کے نانا جان نے دیا ہے, تو آج یہ تکلیف میں تو ہم ان کی مدد کریں.
امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا ہے, جیسے آپ نے ترغیب دلائی کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کریں,
بالکل,
اور سادات کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت کریں,
بالکل, ہاں مدد نہیں خدمت ہے,
جی ان کی خدمت,
اور اس خدمت کو اپنے لیے جو نا وہ سعادت سمجھے.
اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا زبردست بات ہے. اس طرح حضور یہ فروٹس کے حوالے سے آپ کیا ذہن دیں گے کہ جیسے ہمارے ہمسائے ہیں ان کے اس میں اگر سادات کرام رہتے ہیں تو اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟
بالکل, اس میں بھی یہی کہ ہم کوشش تو یہی ہو کہ پہلے ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں پھر اپنے یہاں لائیں.
کیا بات ہے,
کہنے کا صدقہ ہے.
سبحان اللہ, کتنا لے کر آئیں جی؟
وہ اتنا ہو کہ جس کو آرام سے وہ کھا سکیں, نہ خالی جنہوں چھو سکیں یا چکھ سکیں, ایسا نہ ہو.
سبحان,
اس سے تو طلب اور بڑھے گی,
صحیح,
اور آزمائش ہو سکتی ہے.
کم از کم ایک دفعہ تو ایسا ہو کہ جتنا بندہ اپنے لیے لے کے آ رہا ہے, جیسے یہ مینگو ہیں آم ہیں, ان کا ہم نے حضور یہ دیکھا ہے کہ لوگ پیٹیاں بھجواتے ہیں, بہنوں کے گھر پیٹی بھجوائی, بھائی کے گھر بھجوا دی, چچا کے گھر بھجوا دی, دوستوں کے گھر جو ہیں بھجوا دی. یعنی کبھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ایک ایک دو دو کلو جو ہے وہ کہیں لے کر کے جاتے تھے, لیکن ابھی یہ بھی ایک رواج جو ہے وہ چل نکلا ہے بہنوں بھائیوں کے گھر پہ, دوستوں عزیزوں کے گھر پہ. تو یوں ہی اگر اپنے لیے, اچھا مینگو جو لوگ خریدتے ہیں, آم خریدتے ہیں, ان کو دیکھا ہے کہ وہ بعض اوقات چار چار پانچ پانچ کلو بھی جو ہے وہ خریدتے ہیں, ایک ایک دو دو کلو بھی خریدنے والے ہیں, تو جتنے اپنے لیے خرید رہا ہے کم از کم پہلی دفعہ تو اتنا ہی ان کے لیے بھی خرید
لیں. بالکل خرید لیں وہ اپنے حسب حیثیت,
سبحان اللہ,
بالکل, اور یہ سعادت سمجھے ان کو دینے میں,
سبحان اللہ,
یہ نہ کہ یہ احسان کر رہے ہیں معاذ اللہ, سعادت سمجھے.
کیا بات ہے,
اور ثواب کمائے.
سبحان اللہ, دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے کہ جو ہمیں نسبت سادات کا ادب اور ان کا احساس اور ان کا خیال اور ان کی خدمت کرنے کی ترغیب بھی دلا رہا ہے. اللہ ہمیں یہ اچھے کام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آپ کیا خیال فرماتے ہیں, اس میں زیادہ ایفرٹ لگتی ہے یا صرف ایک ذہن بنانے والی بات ہے؟
ذہن بنانے والی بات ہے, اس میں زیادہ ایفرٹ تو ہے نہیں, ذہن بنا لو تو سب کچھ ہو جاتا ہے.
کیا بات ہے,
ذہن ہی تو ہے جس سے بندہ کیا کیا کر گزرتا ہے.
ایسی بات, اللہ ہمیں خدمت سادات کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں.
پروگرام آداب زندگی میں عرض ہے کہ ذہنی سکون کیسے حاصل ہو, ذہنی پریشانی کیسے دور ہو, اس کا کوئی حل بھی بتائیں, اور اس کے بارے میں کوئی وظیفہ علاج ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیں.
دیکھیں, ذہنی قلبی دماغی یہ جو بھی سکون ہے نا, ان کے حاصل کرنے کے لیے جو بندہ ذکر اللہ کرے, کہ چونکہ وہ قرآن پاک میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ دلوں کا چینج ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. تو جب دل کو جب اس کی غذا نہیں ملے گی تو وہ بے چین ہوگا, ادھر اس کو کی خوراک اس کو نہیں ملے گی نا تو بے چین ہوگا, پریشان ہوگا. تو لہٰذا جب وہ ذکر اللہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم دل جو وہ سیٹ رہے گا, پریشانیاں بھی دور ہوں گی, قلبی سکون, وہی قلبی سکون تو ہے, یہ ذہنی سکون بھی ملے گا انشاءاللہ الکریم.
بعض کا حضور یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ بڑی تکلیف میں ہی ہوں, یعنی جس تکلیف میں ہوں نا, اس تکلیف میں کوئی آئے تو اس کو پتا چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے.
اب دیکھیں, یہ تو بعض اوقات بندے کو نزلہ ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھ رہا سب سے بڑی تکلیف میں ہوں, بخار والا سمجھ رہا تو سب سے بڑی تکلیف میں ہوں, کسی پاؤں میں اگر درد ہے تو وہ سمجھ رہا کہ سب سے بڑی تکلیف میں ہوں. اب یہ تو ظاہر کوئی باہر والا فرق کرے گا نا کہ بخار والا زیادہ تکلیف میں ہے یا نزلے والا زیادہ تکلیف میں ہے, یا جس کے پاؤں میں درد ہے وہ تکلیف میں ہے, یا پیٹ والا تکلیف میں ہے, یا کینسر والا تکلیف میں ہے, یا جس کے مہروں کا مسئلہ ہے وہ تکلیف میں ہے, تو باہر والا ہی فیصلہ کرے گا جو اس سے جو الگ ہو.
اگر انصاف کی نظر سے یہ خود دیکھے سیدی, تو کیا یہ خود اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ خالی میں ہی بڑی تکلیف میں نہیں ہوں؟ میں یہ ساری بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک یہ جو ایک یہ ہے نا خول کہ میں ہی سب سے بڑی تکلیف میں ہوں, اس سے نکلنا چاہیے. یہ بھی بندے کو تھوڑا ایک اطمینان کی کیفیت میں لے کے آتا ہے. میں
دیکھیں, بعض اوقات جو ہے نا وہ بندہ ایسی آزمائش میں ہوتا ہے کہ اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی سب سے بڑی تکلیف میں ہوں, اور واقعی ایسا ہوتا بھی بعض اوقات, اور بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا، مگر بندہ جو نا بڑی سے بڑی تکلیف میں ہو، اگر یہ اللہ پر نظر رکھے گا تو اس کے لیے تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی اس کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ بس رضا مولا ازما اولا، کہ اللہ کی رضا جس میں، اب یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک ہے جس کو خالی نزلہ ہوا، اب یہ سارا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، چونکہ اس کے پیشنٹ یہ نہیں ہے نا اللہ کی رضا. وہ جو سب سے بڑی تکلیف ہے کینسر میں، بیچارہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے کینسر کا مریض، وہ اگر خالی یہ جملہ بس لے لے اللہ کی رضا، جیسے آج زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ کیسی تکلیف میں تھے، انہوں نے کیسی تکلیف اٹھائی، کبھی بابیلا سنا ہے؟ یعنی یہ اس حالت میں بھی ان کو پیٹ میں شدید درد ہوتا تھا، اس حالت میں بھی اگر یہ کسی کو دیکھتے نا تکلیف میں تو اس کی عادت کرتے، اسے پوچھتے تھے بھائی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ یعنی یہ ان کا حال تھا. تو وہی کہ بندہ جو ہے نا اپنے پیشے نظر یہی رکھے اللہ کی رضا، جب اللہ کی رضا ہوگی تو ساری تکلیفیں زہر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہے.
آپ نے بھی زندگی کا ایک فیز جو ہے وہ دکھ میں اور تکلیف میں جو ہے وہ گزارا ہے، لیکن ہم نے آپ کے چہرے پر کبھی اس طرح کا کوئی ملال اور رنج جو ہے وہ نہیں دیکھا، جیسے بادیوں میں اسید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو ہے وہ ان کا ایک بیماری کا جو ٹینیور رہا، اور اتنا ایک آپ کے لیے یہ پریشان کن ظاہر سی بات ہے ایک معاملہ تھا، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کا ان کے ساتھ ایک حسن سلوک کا معاملہ جو ان کی انتقال کے بعد جو دیکھا مدنی چل کے ناظرین میں آپ سے جو ہے وہ عرض کروں. خلیفہ امیر سنت کے پاس جو گاڑی ہے اس میں میں نے ایک مائک جو ہے وہ دیکھا کہ وہ جو ہے نا وہ لگا ہوا تھا، یہ آپ کا جہاں بیٹھتے ہیں نا اس کے اوپر، جیسے وہ شیڈو کے لیے ایک وہ ہوتا ہے اس کو نیچے کرتے ہیں، سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے اس کو نیچے کرتے ہیں اس کو. چلیں بہرحال میں بتا دیتا ہوں، اس کے اوپر وہ مائک لگا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ مائک یہاں یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو آپ نے کیا بتایا تھا ذرا یہ آپ بتا رہے ناظرین کو؟ بتاؤ
کہ وہ مرحومہ کو جو ہے وہ چونکہ واسطہ دیں کہ آواز کم ہوتی گئی، اب ان کو اپنی والدہ سے بات کرنی ہوتی تھی، تو سفر کے دوران ان کو کوئی بات کرنی ہو کچھ بھی ہو تو مائک میں پہ ان کے پاس کر دیتا، یا کسی سے ان کو بات کرنی ہو تو مائک میں ان کے پاس کر دیتا.
لا لا سبحان اللہ،
کیونکہ ان کا سفر لیٹ کر ہی ہوتا تھا نا عموماً،
صحیح
بیٹھ نہیں سکتے تھے اتنا زیادہ.
یہ ساری صورتحال کے باوجود ہم نے آپ کے چہرے پر کوئی اس طرح کا ملال نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے آپ جو ہے وہ چھانگا مانگا میں جو ہے وہ تشریف لائے تھے، اور اس وقت بھی یعنی آپ کے چہرے پر میں نے اس طرح کا کوئی نہیں دیکھا کہ یہ بڑی، جیسے ہوتا نا بندہ بیٹھتا ہے تو بات کرتا ہے، بڑی آزمائش ہے، بڑی مصیبت ہے، بعض وقت بندہ دعا لینے کے لیے بھی اپنا پرابلم بتا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا ہم نے کوئی اس طرح کا انداز نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ تھی؟
اللہ کی عطا ہے یہ، اب چونکہ آپ نے مسئلہ حل تو کرنا نہیں ہے، شفا تو آپ نے دینی نہیں ہے، ذرا کہ جو اللہ کی مرضی رضا مولا ازما اولا.
امیر سنت نے آپ کو اس حوالے سے کچھ کہا ہو؟
ذرا میرے سنت تسلی تو دیتے تھے، اللہ ان کی مغفرت میں.
امین 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 امین.
یہ بھی ماشاء اللہ کریم صابرہ تھیں، ان کو واویل اور کوئی ایسا نہیں تھا اتنا کچھ بھی نہیں، بس وہ کہ جو مالک کی مرضی اللہ کی رضا، بس جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس اللہ ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر میں یہی دعا ان کی ہوتی تھی، اور وقتاً فوقتاً جو کلمہ طیبہ پڑھنا، احتیاطاً کفر سے توبہ کرنا، یہ ان کا ہوتا تھا، اور پورے دن جو نا وہ کھانا پینا نہیں کہ میں بس نماز پڑھ لوں، یعنی یہ کہ وہ ظہر سے چونکہ وضو کرنے میں ان کو دشواری تھی نا، تب فجر کا وضو تو ہو گیا، اب چونکہ پھر ظہر یہ اس دوران کھا لیں گے، ظہر کا جو وضو ہوگا نا وہ پھر اس سے عشاء تک چلانا ہے، پھر اس کے بعد زیادہ پانی یا جو بھی پینا ہو، ذرا موت پیئیں گے دیکھیں نا کیسے بھی کہ مرنے کے بعد چہرہ خود ہی قبلہ رخ ہو گیا، لیکن تدفین کے وقت جو فوار برسی، فوار بھی جو الگ، اوپر بادل نہیں تھے، اوپر آسمان تھا، سائڈوں سے برسی قبر پہ، اور اس سے پہلے دھوپ تھی، جو اللہ کی مرضی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
آمین. جب اللہ سے بندہ جو ہے وہ لو لگاتا ہے اور رضا مولا از ہما اولا کا انداز جس طرح آپ نے فرمایا اس کو اپناتا ہے، تو پھر بندے کو ایک ڈھارس ملتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر مایوس آدمی ہوتا ہے، بیماری کے بارے میں سوچتا جا رہا ہے، سوچتا رہے گا، سوچتا رہے گا، سوچتا رہے گا، تو پھر یہ مایوسی کی جانب کیا ہے بڑھتا رہے گا. بیماری کا تذکرہ لوگ جو ہے وہ عموماً ضرورت سے زیادہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو اللہ ہمارا جو ہے وہ ایسا ذہن بنائے، اور دعوت اسلامی کے جنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ یہ ذہن بنتا ہے کہ بندہ صبر بھی کرے، اللہ تبارک وتعالیٰ سے خیر کی دعا بھی کرے, اور جو علاج بندے کے بس میں ہوتا ہے وہ تو بندہ کر ہی رہا ہوتا ہے.
کرنا بھی چاہیے,
جی
کرنا بھی چاہیے, چونکہ تدبیر کا ہمیں حکم ہے, تم تدبیر ہم کریں گے, بقیہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے.
سبحان اللہ.
جیسے کھانا کھانا یہ بھی تدبیر ہی ہے نا, پانی پینا یہ بھی تدبیر ہے.
جی
اب چونکہ بعض صورتوں میں تو پانی پینا فرض ہو جائے گا, کھانا کھانا فرض ہو جائے گا, کہ اگر اتنا یہ بھوکا رہتا ہے کہ مرنے کے قریب ہو تو کھانا فرض ہو جائے گا, اگر نہیں کھائے گا تو حرام موت مرے گا,
صحیح
خودکشی ہوگی, ورنہ عام حالت میں تو تدبیر ہی ہے.
ایسا ہی ہے,
کئی چیزیں ہم لیتے ہیں سر, کہ سارے تدبیر ہی ہے, اور ہمیں اس کا حکم ہے. آگ جل رہی ہے تو پتا چلے گا ہم سے ہاتھ ڈالیں گے, اللہ بچانے والا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے. میں اس نے ہمیں عقل دیے اور ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تدبیر کا حکم دیا ہے,
جی
کہ ہمیں آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا, آگ اگر لگے تو ہمیں اس سے دور رہنا ہے.
صحیح.
البتہ اگر تقدیر غالب ہوئی تو آگ خود ہی پیچھے آ جائے گی, اسے جلا دے گی, اور ہمیں تدبیر کا حکم ہے کہ ہم نہیں جائیں گے.
مرحبا. جی کال شامل کرتے.
میرا سوال یہ ہے, صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟
جی
دیکھیں, ہمیں جو نا دونوں سے جو نا ہمیں محبت کرنی ہے, دونوں کے تقاضے میں پورے کرنے ہیں. اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے وہ نفرت کرتا ہے معاذ اللہ, تو وہ بھی گیا. اور اگر کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اہل بیت کرام سے اگر نفرت رکھتا ہے معاذ اللہ, تو وہ بھی گیا کہ بدبخت ہے وہ بھی. تو چونکہ ہمیں دونوں سے جو ہے وہ عقیدت و محبت رکھنی ہے, وہی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ستاروں کی مانند فرمایا ہے,
جی,
اور اپنے اہل بیت اطہار کو جو ہے وہ کشتی کی مانند فرمایا ہے.
ایسے ہی.
تو اب دیکھیں کہ سفر کے لیے, سمندری سفر کے لیے کشتی کی بھی ضرورت ہے اور ستاروں کی بھی ضرورت ہے. اگر ستارے کا علم نہیں جانتا یا ستارے نہیں ہیں تو بھی آزمائش میں آئے گا.
جی
اچھا, کشتی نہیں ہے اور ستارے ہیں تب بھی آزمائش ہوگا, سمندر پار نہیں کر سکتا وہ, سفر نہیں کر سکتا.
جی
تو جنت جانے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے.
مرحبا. امیر سنت نے فرمایا جی, ہر صحابی یہ نبی
جنتی
جنتی جنتی, یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بھی ہے, اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی ہے. سبحان اللہ. جی
میرا سوال یہ ہے, کیا شادی سے پہلے اور بعد بیٹیوں کا ماں باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا؟
نہیں, معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد. اگر کسی کے والدین کا انتقال ہوتا ہے, والدین میں سے کسی کا بھی, تو چونکہ بیٹی کا تو حق وہی اس سے ملنا ہے, وہی جو دوسرا حصہ ہے وہ ملے گا, وہ تو ہر حالت میں
جو اس کا حق,
جو اس کا حق ہے وہ تو ہر حالت میں ملنا ہے, اس سے شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
صحیح.
اب اگر معاذ اللہ آج کل یہ بھی اگر وبا ہے تو پھر یہ غلط ہے, یہ کہ اسلام نے تو حق رکھا ہے.
اصل میں بھائی پرابلم کرتے ہیں نا جی, باپ تو دنیا سے چلا گیا, اب بھائی, ماں بھی بعض کا چار ہی ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو ملے, بھائی کہتے ہیں شادی پہ کر دیا, اتنا خرچہ کر دیا, لگا دیا, جہیز دے دیا, اتنا پیسہ دے دیا. بعض اوقات باپ بھی ایک کاغذ لے کے چلا جاتا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد اتنا یہ لے لے, اتنا وہ لے لے, اتنا وہ لے لے, بیٹیوں کے بعد شادی کر دی, وہ بھی جو ہے وہ نپٹ گئے. تو یہ اس کاغذ کی کیا حیثیت ہے لکھے ہوئے کی, یہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں.
نہیں, اس کاغذ کی تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. اگر وصیت بھی اگر ہوگی تو ظاہر ہے وہ پھر علماء اس کا فیصلہ کریں گے, وہ بھی ثلث میں جاری ہوگی.
جی
نہ کہ اس پہ اگر وصیت اگر مانی جائے تب بھی,
جی تو ظاہر ہے اس کے بھی اپنے احکام ہیں. جی
اس کے بھی اپنے احکام ہیں وصیت کے, بالکل. اور دوسرا یہ کہ اب باپ کو بھی ظاہر ہے کہ معلومات نہیں ہوگی,
جی
تو یہ کہنا ہی سیدھا سیدھا غلط ہے.
صحیح.
اللہ اس پر رحم فرمائے اگر کوئی باپ اگر یوں کہہ کر گیا تو, کیونکہ وہ تو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا نا, اس طرح کہہ کر وہ نہیں نکل سکتا. ہاں اگر اس نے اپنی چیزیں تقسیم کر دی تھیں اور سب نے قبضہ کر لیا تھا شرعی تقاضوں کے مطابق, کہ جس کو شریعت قبضہ کہتی ہے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ سب اس کے مالک ہو گئے, تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ اس پہ وراثت جاری نہیں ہوگی.
تو جی باپ کا رہا ہی کچھ نہیں نا جی,
اب تو باپ کا رہا ہی نہیں.
دے دیا انہوں نے لے لیا شرعن, جس طرح فرما
جس طرح شرعن قبضہ ہو گیا.
جی ہاں جی,
یہ ضروری ہے.
ایسی بات,
اب پتا چلے باپ نے ایک بیٹے کو جو نا مکان دیا تحفتاً,
جی
اب بیٹے کے نام ہو گیا مکان, اب بیٹا سمجھ رہے میرا ہوگا, تو ایسا تو ہی نہیں.
ایسی بات,
جب تو اس پہ قبضہ نہ ہو
قبضہ نہیں کرے گا. ایسی بات,
قبضہ ضروری ہے، قبضے کے لیے یہ ضروری ہے کہ باپ اپنا سامان سارا نکالے گا پھر قبضہ ہوگا، ماں کا بھی سامان نکالے گا سارا نکالے گا تو قبضہ ہوگا مکان پہ، جو بھی اس کے ایک طریقہ ہے، اب چابی اس کے ہاتھ میں دے دے، یہ قبضہ ہے۔ تو ذرا قبضے کی صورتیں ہیں،
یعنی جو بھی شریعت مطہرہ جس کو قبضہ فرما رہی ہے جب تک وہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ شے تو باپ کی اس
باپ میں کی بالکل
ہبا جو ہے وہ
تام نہیں ہو،
تام نہیں ہوا، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ تو بیٹیوں کا ایک بات جو خلیفہ میری سنت کی گفتگو سے جاننے کو میری وہ یہ ہے کہ باپ اگر بول بھی دے کہ میری جائیداد میں میری بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے تو بھی ان کو حصہ ملے گا، ایسے کی حضور؟
بالکل ایسا ہی ہے،
اور جتنا شریعت مطہرہ نے مقرر کر رکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اچھا بیٹا اور بیٹی ہو پھر تو یہ ہے کہ بیٹی کو ایک اور بیٹے کو دو
دو،
اور اگر بیٹی ایک ہو تو پھر اس کو فرمایا نصف ملے گا، یعنی آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا،
بقیہ اسبا لیں گے،
بقیہ جی بالکل، جس طرح اس کی اسبا ہوں گے تو اسبا لیں گے، ورنہ پھر جیسے وہ اس کے
جی
وہ رثا کی تقسیم ہے اس کے مطابق، اس وراثت کے اس میں بہت سارے احوال ہوتے ہیں، ماں کے احوال ہیں، باپ کے احوال ہیں، حاجب ہے، محجوب ہے، کب ملے گا کب نہیں ملے گا، یعنی پوری اس کی
بالکل
سیرت درس نظام جنہوں نے کیا اور علم میراث جنہوں نے پڑھا وہ یہ بات بخوبی جو ہے وہ جانتے
ہیں، پوری ایک سائنس ہے،
پوری ایک سائنس ہے، بالکل بالکل درست، بڑا پیارا لفظ آپ نے لیا۔ تو اسلام یہ بھی ایک حضور بات واضح ہوگی نا کہ ایک صورت میں تو آدھا مل رہا ہے، دو بیٹیاں ہوں، بیٹے نہیں ہیں، دو بیٹیاں ہیں تو اب ان کو جو ہے وہ سلوسان جو ہے ملے گا، دو سلوس ملے گا، ٹھیک ہے، اب سلوسان کیا ہے، دو بٹا تین آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کو، صحیح۔ تو بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے،
آمین۔
تو یہ اسلام کے بڑے خوبصورت احکام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف عورت کو ایک اور مرد کو دو، یعنی عورت کو ایک اور مرد کو دو یہی مل رہا ہے، یا عورت کو آدھا مرد کو پورا مل رہا ہے، صرف ایسا ہی نہیں ہے، آدھا بھی ملتا ہے، لیکن جب وہ صورت ہوگی تو اس وقت کیا ہے یہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ میں چاہوں گا اس کو آپ کیٹیگوری کے لیے ایک جو ہے وہ اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عطا فرمائیں، بھائیوں کو بھی عطا فرمائیں، بعض اوقات باپ کے جانے کے بعد ماں ہی جو ہے وہ سپیریئر پوزیشن میں ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے،
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا
جی، بالکل۔ اس پر ایک آپ کی طرف سے کیٹیگوری کے لیے ایک جو ہے وہ انسٹرکشنز ہو جائیں، ہدایات ہو جائیں کہ اولاد کے ساتھ کہ جو ورثہ ہیں ان کے ساتھ یوں ہمیں سلوک کرنا ہے۔
دیکھیں ہم جو ہے نا شریعت کے پابند ہیں، اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو شریعت پر عمل کرنا ہے، اب اگر معاذ اللہ کوئی ادھر دبا لیتا ہے اور حق والے کو یعنی جس کا حق ہے اس کو حق نہیں دیتا، دبا لیتا ہے، تو ذرا قیامت کے دن اپنے آپ کو تیار رکھے کہ اس وقت جو ہے نا وہ مظلوم جو ہے نا وہ اس کی چاندنی ہوگی، اس ظالم اس وقت جکڑا ہوا ہوگا، تو اس وقت پھنسنے کے بجائے بہتر یہ کہ دنیا ہی میں، چونکہ نفس پہ یہ گراؤ گزرتا ہے نا، بھائی کے لیے نفس پہ گراؤ گزرتا ہے، بہن کو دوں گا تو یار یوں کم ہو جائے گا، یوں کم، یہ اس کو نہ دیکھے، یہ حکم شریعت دیکھے، اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھے، بس ختم، اللہ کے حکم اور عمل کرتے ہوئے یہ اپنا کام کر دے، بقی یا برکت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نہیں دیتا، بہن کا حق دبا لیتا ہے، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو اس نے اتنا لیا تو وہی زیرو ہو جاتے ہیں، ایسے حالات ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے،
آمین۔
تو ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے، کسی کا حق نہیں دبانا، چاہے حق کے وراثت ہو، حق کے پڑوس ہو، یا کوئی بھی ایسا حق ہو، کاروباری حق ہو، ہمیں کسی کا پیسہ دبانا نہیں ہے، جو اس کا حق نکلتا ہے وہ اسے دے دینا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔
وراثت کے معاملے میں دارالافتاء علیہ السنت جانے کا مشورہ دیں گے آپ؟
بالکل، دارالافتاء علیہ السنت بھی جائیں، کوئی بھی ایسا وراثت کا مسئلہ دارالافتاء علیہ السنت جائیں، اور دوسرے کہ اس کی معلومات کے لیے ہر ایک کو اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ تو ایک مکتبۃ المدینہ کے رسالے مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، یہ رسالہ زبردست ہے، مفید رہے گا اس کا مطالعہ انشاءاللہ کریم۔
بعض اوقات سیدی جب تک بندے کو اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ملتا نا، فتویٰ جو وہ چاہتا ہے، تو تب تک وہ یقین بھی نہیں کرتا، بھئی نہیں اب ادھر نہیں، ابھی ہم کہاں سے لیں گے جی، ہم وہاں سے لیں گے، وہاں سے چلے گئے ادھر بھی یہی تھا، اب کہاں لیں گے، اب وہاں سے لیں گے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟
وہ پوری دنیا گھومتے رہیں گے، اور ایسے لوگوں کو بعض اوقات لوگ ایسے مل بھی جاتے ہیں جو ایسا فتویٰ دے دیتے ہیں، نہ کچھ وہ پھر لے کر ہی دیں گے اور کیا دیں گے، معاذ اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو حکم شریعت مل گیا وہ ختم بس،
مرحبا، اس پہ عمل کیا جائے،
اسی پر عمل کیا جائے،
مرحبا،
اب کچھ بھی نہ کیا جائے، ٹھیک۔ اب دیکھیں کہ بالفرض اگر ایسی کنڈیشن ہے، بعض ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو ہے وہ باپ کی ایک فیکٹری چل رہی تھی، اب اگر اس سے بندہ نکالتا ہے تو فیکٹری رکے گی، جو نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اگلا وارث ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، اسے بات چیت کی جا سکتی ہے تاخیر کی اجازت لی جا سکتی ہے، یہ سارا ہے، سارے رستے ہیں، مگر جو بھی شریعت کے مطابق کرے۔ اگر وہ اگر تقاضا کر رہے ہیں ابھی دے دو تو کہیں سے پھر ادھار لے کر دے دے، قرض لے کر دے دے، ٹھیک ہے فیکٹری جاری رکھنا چاہ رہے ہیں نا تو قرض لے کر دے دے، اس کو فارغ کرے جو اس کا حق ہے، اس کو دینے دے، جانے دے، خود بھلے اپنی گاڑی چلائے جس طرح چلانی ہو۔ اچھا پھر چونکہ صرف بہن کا حق نہیں ہے نا، ماں کا بھی حق ہے نا،
حقدار کو اس کا حق دیا جائے،
حقدار کو اس کا حق دیا
مرحبا جائے اور شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ بڑی پیاری بات کی خلیفہ مجلس سنت نے، اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں عافیت، سلامتی اور راحت نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہمیں اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ طہٰ و یاسین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ مدنی جنہ لکھتے رہیے، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کھلتے نئے ہر دن دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے دے آدابِ